shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله. سورة الجمعة مدنية، سورة جمعة مدينة میں نازل ہوئی. وہی اقدا عشرات آیا اور اس کی 11 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کہتی ہیں اللہ کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. الملک بادشاہ، القدوس پاک، العزیز بڑا زبردست، الحکیم بڑی حکمت والا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وہ وہی ہے جس نے بھیجا ناخواندہ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے اس کی آیتوں کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور دانائی کی باتوں کی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے. وآخرین منہم، اور کچھ اور لوگ ان میں سے. لما یلحقو بہم، جو ابھی تک ملے نہیں ان سے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ ہے بڑا زبردست بڑی حکمت والا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، عطا کرتا ہے یہ فضل جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر لادی گئی توریت، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا بوجھ اٹھایا نہیں. کا مثل الحمار، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدے کی مثال، یحمل اسفارا، جو پیٹ پر اٹھائے پھرتا ہے کتابوں کا بوجھ. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم. www.shahideislam.com. سورة الجمعہ مدنیہ، سورہ جمعہ مدینہ میں نازل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سن 7 میں اسلام لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جس میں سورہ جمعہ نازل. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 7 کے بعد نازل ہوئی. اس سے پہلے سورہ صف میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم تھا، اور اس کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ کیا تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تم کو عذاب علیم سے نجات دلائے. اور یہاں اس سورہ کے آخری رکوع میں جمعے کی حاضری کو تجارت سے بہتر فرمایا گیا ہے. تو ایک تجارت وہ بتائی تھی، ایک تجارت یہ بہتر تجارت. وہاں سورہ کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور اس سورہ کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ماننے والوں کا ذکر خیر ہے، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا فرق. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن ناخواندہ لوگوں میں بھیجے گئے، اور جو نوشت و خوان سے لکھنے پڑھنے سے آشنا نہیں تھے عام طور سے، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ مزکا و مصفہ ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدانے صحبت سے، اور وہی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ بھی جو بعد میں ان کے ساتھ آ کر شامل ہوتے رہے، ان کے ساتھ ملتے رہے. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا، اور اسی میں یہ تذکرہ بھی آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک عظیم الشان رسول کی جو میرے بعد آئیں گے خوشخبری دیتا ہوں، جن کا نام نامی احمد ہوگا. اور اس سورہ میں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے اسی رسول کا تذکرہ ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی. اس سورہ کو شروع کیا گیا تشبیہ کے ساتھ. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جن سورتوں کے شروع میں تشبیہ آتی ہے ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. اور یہ سورتیں بعض ماضی کے صیغے سے شروع ہوتی ہیں، جیسے سبح للہ، ابھی سورہ سبح گزر چکی ہے، اس میں بھی سبح للہ تھا. سورہ حشر کے شروع میں بھی سبح للہ. بیشتر سورتوں میں ماضی کا صیغہ آیا ہے، اللہ کی تسبیح کہتی ہے.
www.shaheedislam.com.
دو سورتیں ایسی ہیں جن میں مضارع کا صیغہ آیا، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن. ہمارے ترجمے میں کوئی زیادہ فرق معلوم نہیں ہوتا، ماضی کا صیغہ بتاتا ہے گزشتہ کو، اور یسبح بتاتا ہے یعنی مضارع کا صیغہ حال کے زمانے کو اور مستقبل کو. اور سورہ الاعلیٰ کو امر سے شروع کیا گیا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کہو. سورہ بنی اسرائیل کو اسی تسبیح کے مصدر سے شروع کیا گیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. علماء نے بہت سے اس کے نکاح ذکر فرمائے ہیں، مگر ایک بات ذکر کرتا ہوں صرف، وہ یہ کہ ماضی کا صیغہ قطعیت پر دلالت کرتا ہے، تو اس بات کا قطعی ہونا ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہیں آسمان و زمین کی تمام چیزیں، ماضی کا صیغہ لایا گیا. اور ان دو صورتوں میں یعنی سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں اس کے دوام اور استمرار کو ذکر کرنے کے لیے، کیونکہ مضارع کا صیغہ دوام پر دلالت کرتا ہے. مطلب یہ کہ تمام کائنات آسمان کی اور زمین کی یہ اللہ تعالی کی تسبیح و تحمید میں دائماً ابداً مشغول ہے، ہمیشہ کی. یہ بھی اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ تسبیح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حال سے ایک قال سے. تسبیح کے معنی ہے حق تعالی شانوں کا پاک اور منزہ ہونا ہر قسم کے عیب سے اور نقص. تو تمام کی تمام کائنات چونکہ مخلوق ہے، وہ زبان حال کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے، اور اس کی تسبیح کہتی ہے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ حق تعالی شانہ کے کمالات کی اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہونے کی شہادت دیتا ہے. اور اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالی کی تسبیح کہتی ہیں، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان حال سے تسبیح نہیں کہتی بلکہ زبان قال سے بھی تسبیح کہتی. رہا یہ کہ تو ان کی تو زبان ہی نہیں، حق تعالی شانہ نے ان کو بھی کسی نہ کسی درجے کا شعور عطا فرمایا ہوگا. یہاں پر دو لطیفے آپ کو سناتا ہوں. مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام ربانی مجدد الافسانی کے ہم عصر ہیں، اور مجدد الافسانی کا خطاب انہوں نے دیا تھا. بہت بڑے اونچے آدمی تھے، بڑے علامہ. یہ ایک دن حضرت کے یہاں مہمان تھے، حضرت کے بڑے صاحب زیادہ خواجہ محمد سعید، سات برس کی عمر تھی. وہ پوچھتے ہیں بچے سے کہ بیٹا یہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو دل کی تو کوئی زبان نہیں ہے، وہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ انہوں نے برجستہ فرمایا کہ زبان بھی کی تو بھی زبان نہیں ہے، زبان کی بھی تو زبان نہیں ہے. جو مالک زبان کو قوت گویائی عطا کر سکتا ہے اور وہ ذکر میں مشغول ہو سکتی ہے، وہ دل کو بھی ذکر کی توفیق عطا فرما سکتا ہے. مولانا عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے سینے سے لگا لیا، فرمانے لگے مجدد الافسانی کے بیٹے کو ایسے ہی ہونا چاہیے. چونکہ ہم زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اس لیے فٹ سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کائنات میں کی تو زبان نہیں ہے، یہ کیسی کہتی ہوگی؟
www.shahideislam.com
جو تم سے زبان کے ساتھ تسبیح کہلا سکتا ہے وہ کائنات سے بغیر زبان کے تسبیح کہلا سکتا ہے. دوسرا لطیفہ یہ کہ علم کلام کا مسئلہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کا کلام بغیر آواز کے ہے. شیخ عطار کہتے ہیں قول اورا لحن نئے آواز نئے، اس کے کلام کے لیے آواز نہیں ہے اور لحن نہیں ہے. اس پر معتزلہ نے اشکال کیا کہ قرآن کریم یا دوسرے جن کو ہم کلام الہی کہتے ہیں، یہ اللہ کا کیسے کلام کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کلام کے لیے شرط ہے زبان، اور تم اللہ تعالی کو زبان سے پاک مانتے ہو. اس کا جواب بھی اہل سنت نے یہی دیا ہے کہ زبان اللہ کی ایک مخلوق ہے، زبان کی زبان نہیں. یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ رکھ دیا تمہارے پاس تاکہ تم سمجھو کہ زبان بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ کلام کرنے میں دوسری زبان کی محتاج نہیں, خود کلام کرتی ہے. اسی سے تم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہو کہ جب اللہ کی مخلوق کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت ہوگی؟ اس کا کلام بھی بغیر آواز کے اور بغیر زبان کے ہو سکتا ہے. یہ نہ کہا جائے کہ وہ شجرہ سے تو آواز آ رہی تھی, وہ شجرہ سے جو آواز آ رہی تھی درخت سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے تھے یا موسیٰ, وہ اللہ کا کلام نہیں, اللہ کے کلام کی حکایت اور نقل تھی, وہ مخلوق تھی, وہ آواز مخلوق تھی. شجرہ بھی مخلوق اور اس سے آنے والی آواز بھی مخلوق. جیسے کہ ہم جو الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں ہمارا تلفظ مخلوق ہے, اللہ کا کلام مخلوق نہیں, کلام الہی مخلوق نہیں, ہمارا تلفظ مخلوق کیونکہ ہماری زبان مخلوق ہے. خیر, الملک بادشاہ, القدوس پاک ذات, العزیز زبردست, الحکیم بڑی حکمت والا. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ وہی ہے جس نے بھیجا, کھڑا کیا, مبعوث فرمایا, رسالت کا تاج اس کے سر پر رکھ کر اس کو مقرر فرمایا. بعثہ کا ترجمہ, بعثہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑا کرنے کے, اٹھانے کے. عام طور سے ہم اس کا ترجمہ بھیجا کر لیتے ہیں. جس نے بھیجا, الامیین, امیین جمع ہے امی کی, اور امی کہتے ہیں ان پڑھ کو, ناخواندہ. اس میں علماء کے تین قول ہیں کہ امی کیوں کہتے ہیں, عربوں کو امی کیوں کہا جاتا تھا, امیین لقب ہے عربوں کا. بعضوں نے کہا کہ یہ ام القرا کے رہنے والے, اس لیے ان کو امی کہا جاتا ہے. ام القرا کہتے ہیں مکہ مکرمہ, لیکن ظاہر ہے کہ سارے عرب تو مکہ کے نہیں رہنے والے نہیں تھے. اور بعضوں نے کہا کہ امی منصوب ہے ام کی طرف, ام کہتے ہیں ماں.
www.shahideislam.com.
اور امی سے مراد ہے ناخواندہ, جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. بعضوں نے کہا کہ ام کے معنی اصل کے ہیں اور امی کے معنی منصوب الی الاصل, یعنی جو اپنی اصل فطرت پر ہیں پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے. بہرحال اس کا ترجمہ ناخواندہ اور ان پڑھ لوگ کیا جاتا ہے, اور یہ اس وقت عربوں کا خاص لقب تھا مقابلے میں عجم کی, کیونکہ ان میں علوم و فنون نہیں تھے, زیادہ لکھنے لکھانے کا بھی رواج نہیں تھا. یہ مطلب نہیں کہ بالکل جانتا ہی نہیں تھا کوئی لکھنا پڑھنا, یہ غلط ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, وہ سراقہ ابن مالک کے قصے میں آتا ہے نا, جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا اور اس کا گھوڑا دھنس گیا تھا, تین دفعہ ایسا ہوا, تیسری دفعہ میں کہنے لگا کہ تم لوگ میرے لیے دعا کر دو, اب میں تمہارا تعاقب نہیں کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر نکل آیا, آپ نے اس سے فرمایا کہ کوئی تمہیں راستے میں ملے تو اس کو ڈال دو, بس یہی تمہاری خدمت ہے. اور پھر فرمایا تھا کہ سوراخا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تجھ کو پہنائے جائیں گے. کہا مجھے کسرا کے کنگن؟ فرمایا جی ہاں کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. اس نے کہا تحریر لکھ دیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر کے تحریر لکھ کر کے دے دی. ہجرت کا سفر ہے اور اس وقت یہ خودکار قلم جو ہیں وہ تو نہیں ہوتے کہ سیاہی بھری ہوئی ہے, بال پوائنٹ اور فونٹین کیا کہتے ہیں, میں اس کو خود خار قلم کہتا ہوں, بلکہ اس وقت تو قلم ڈوبے والے ہوتے تھے. مجھے نہایت تعجب ہوتا ہے کہ ہجرت کے سفر میں جہاں اور سامان تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضروری, وہاں قلم دو آدمی تھی. اس لیے یہ تصور کرنا کہ عرب بالکل لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے مطلق, یہ تو غلط. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں رواج کم تھا, شاذ شاذ خال خال لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تو اسی سے معلوم ہو گیا, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے گرامی نامے اور بہت سے تحریریں انہوں نے لکھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب ہونا یعنی نوشت و خان کا ماہر ہونا یہ بھی معلوم ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو چاروں خلفائے راشدین اس فن کے ماہر لکھنے اور پڑھنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کوفی تو اب تک لوگوں کے سامنے, یہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامے کا ایک فوٹو ملتا ہے نا جو کسرا کے نام لکھا تھا, غرضے کے یہ حضرات امی کہلاتے ہیں کیونکہ نوشت و خوان کا لکھنے پڑھنے کا رواج ان میں نہیں تھا. سو ہزار آدمی میں سے ایک کو لکھنے پڑھنے والا ہوا تو اس کو پڑھی لکھی قوم نہیں کہا جاتا. اور انہی امیوں میں سے ایک امی رسول منہم, انہی میں سے ایک رسول اللہ تعالی نے کھڑا کیا, اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نبوت ہے. اور حق تعالی شانہ کی قدرت کا اعجاز ہے کہ وہ امی لقب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کسی استاد کے سامنے زانوے عدد طے نہیں کیا اور عربوں کے محاورے کے مطابق کبھی سیاہ میں سفید نہیں کیا, سفید میں سیاہ نہیں کیا, سفید کاغذ کو جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں,
www.shahid-e-islam.com
ان کو اللہ تعالی نے کھڑا کیا, تھے بھی ماحول بھی امی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لکھی پڑھی قوم تھی, یہ صاحبزادہ ذرا زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئے, امیوں میں کھڑا کیا امی کو, لیکن ایسے علوم القا کیے کہ دنیا بھر کے سائنسدان اور حکما اس حکمت محمدیہ کے سامنے عاجز رہ گئے, سنگو ہو. اور تعجب نہیں ہونا چاہیے, مجھے ایک قادیانی نے کہا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تم کہتے ہو کہ وہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے, حکم کریں گے, وہ کس طرح سکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو, کس یونیورسٹی میں پڑھ کے آئیں گے, کس مدرسے میں پڑھ کے آئیں گے. میں نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمحے میں اللہ تعالی نے تمام کائنات کی چیزوں کے نام سکھا دیے, جو آدم کو سکھا سکتے ہیں وہ عیسیٰ کو بھی سکھا سکتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے ہے, آپ نے کہاں سے قسم کیا تھا, کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا, لیکن دنیا کا کون سا مسئلہ ہے بقول
شہید اسلام ڈاٹ کام. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com